الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. حضرات اس سال کا ماہ رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے. اصل موضوع آج کے اس خطاب کا یہی ہے کہ یہ ماہ مبارک جو بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ تھا اس میں ہم نے کیا پایا، کیا حاصل کیا. میں یہ بات تو نہیں کہہ سکتا، نہ اس کا کوئی امکان موجود ہے کہ ہم نے کیا کھویا، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک تو اصل میں حاصل کرنے والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے مغفرت. اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں ایک خاص روحانی اور پرنور ماحول ہمیں حاصل ہوتا ہے، لہذا ہمارا اپنا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ ہماری طبیعتوں کا جو ایک رجحان ہوتا ہے برائی کی طرف، گناہ کی طرف، اس میں واقعتاً کمی واقع ہوتی ہے. اس لیے کہ اس ماہ مبارک کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی سعادتوں میں سے، اس کی برکتوں اور رحمتوں میں سے یہ حصہ بھی بہت اہم ہے. جیسا کہ احادیث میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. اگرچہ ہر انسان کے اندر جو ایک شیطان موجود ہے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے، لیکن اس مہینے کی برکت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم معصیتوں سے، گناہوں اور بغاوت اور سرکشی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. لہذا ہمیں پوری طرح خبردار ہو جانا چاہیے کہ اب اس ماہ کے گزرنے کے بعد اب شیطان آزاد ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک ہمارے پیش نظر ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ شیطان کو جکڑ دیتا ہے، تو اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر شیطان آزاد کر دیا جاتا ہے. گویا کہ جو روحانی اور نورانی برکتیں ہمیں حاصل ہوئیں اس ماہ مبارک میں، وہ ایک شیلٹر ہے جو ہم سے واپس لے لیا گیا. اب اس ماہ مبارک کے حوالے سے چند باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں خاص طور پر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہر انسان، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا، بھول چوک ہو جانا، کسی معصیت میں مبتلا ہو جانا، کہیں جذبات کا ریلا آیا تو کسی گناہ میں ملوث ہو جانا، یہ انسان کا خاصہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بڑی ہمارے لیے ایک نوید ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی نوع آدم خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کے حضور انابت اختیار کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلی بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ یہ تقوی کا مہینہ تھا، بچنا، تقوی کی معنی تو بچنے کے ہے نا، حرام کاموں کے ارتکاب سے بچنا، گناہوں میں ملوث ہونے سے بچنا، اپنے نفسانی خواہشات کی اطاعت سے بچنا، تقوی کا اصل مفہوم تو یہ ہے. وہ آیت مبارکہ جو بارہا آپ نے سنی، سورہ بقرہ کی آیت کی 23 رکوع کی پہلی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں مسلمانوں تم پر، تم سے پہلی اقوام پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، گناہوں سے بچ سکو، اپنی نفسانی خواہشات کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکو. تو سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچیں. یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں حاصل ہوا، اس لیے کہ روزے کی غرض و غایت ہی تقویٰ ہے، بچنا ہے. اب اس سے بچنے کی صورتیں کیا ہیں؟ ہمارے پاس دو بنیادی پلرز موجود ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اصلاً اللہ کی اطاعت کی ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے حجت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ زمین پر خود آ کر حکم تو نہیں دیتا کہ میری اطاعت کرو، یہ تو رسول ذریعہ بنتے ہیں نا. من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اصلاً اللہ کی اطاعت کی. اور ومن عصانی فقط عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقتاً صرف میری نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم کو ٹکرایا، اللہ کی نافرمانی کی. اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 3 ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے، سبق ہے اس رمضان کے حوالے سے. اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، نافرمانی سے بچنا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. دیکھیں اطاعت کی اصطلاح یہاں دو مرتبہ آئی. قرآن میں یہ بھی کہا گیا اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. یہاں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے جو ہے وہ دم بھرنا وہ تو شاید اتنا زیادہ مشکل کام نہ ہو، لیکن رسول کی اطاعت بڑا مشکل کام ہے. آج بھی آپ کو جو حضرات ملتے ہیں جو منکرین حدیث میں سے ہیں، جن کے نزدیک سنت جو ہے کوئی حجت نہیں ہے دین میں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، اسے مانیں گے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے احادیث مبارکہ کا، اسوہ محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حضور اپنے دور کے لیے، اپنے زمانے کے لیے تھے، محاذ اللہ بہت بڑی گمراہی. تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، گویا کہ تمہارے وہ اعمال جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے آزاد ہو گئے، باہر نکل گئے، وہ اعمال اللہ کے نگاہ میں اکارت ہے، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت حدیث میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، اس کا حوالہ تو پہلے بھی آپ بھی سن چکے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7280. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. ابھی دیکھیں الفاظ بڑے جھجوڑنے والے ہیں، اور فطری سوال بنتا تھا صحابہ کرام کی طرف سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. انہوں نے فوراً سوال کیا کہ حضور وہ کون بدقسمت شخص ہوگا جو آپ کی امت میں سے بھی ہو اور جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ امت تو ہے، امت محمد میں شامل ہے، لیکن وہ جنت میں داخلے سے انکار کر رہا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ بڑا خوبصورت جواب ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، اطاعت کی بات ہے، جس نے میری بات مانی، میرے حکم پر عمل کیا، میری فرما برداری اختیار کی، دخل جنہ، اس کے لیے تو وعدہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری حکم عدولی کی، اس نے گویا کہ خود جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. گویا کہ وہ کوشچن مارک جو پیدا ہوا تھا کہ حضور نے جو فرمایا میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کر رہا ہے، الا من ابا، حضور نے فرما دیا جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، اس کے لیے گارنٹی ہے جنت کی. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کیا. اسی طرح قرآن حکیم کی آیت ہے، سورہ ممتحنہ کی غالباً، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول جس بات کا حکم دیں، جو وہ بات لے کر آئے ہیں، فخذوه، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. جیسا کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، عصوا علیہا بالنواجذ، قرآن اور سنت کو اس طرح مضبوطی سے پکڑو جس طرح تم اپنے دانتوں کے ذریعے کسی شے کو مضبوطی سے پکڑتے ہو. کوئی شے آپ کے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے تو آپ آخری حربہ کیا استعمال کرتے ہیں، اسے دانتوں میں لے کے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ دانتوں کی گرپ بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مسل یہ جبڑے کے ارد گرد رکھے میسٹر مسل اس کے اندر بڑا بہت فورس ہے. تو عزو علیہ بن نواجز, میری سنت اور قرآن حکیم کو اتنی مضبوطی سے پکڑو جس طرح تم کسی شے کو اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے, گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا, یہ بھی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا. ورنہ مسلمانوں میں سے بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن کے نزدیک روزے سے تو ہیں لیکن روزے کا اصل حاصل جو تقویٰ ہے ان کے نزدیک وہ کہیں ٹارگٹ اور ہدف ہے ہی نہیں. تو جن جن نیکیوں پر اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمایا اس ماہ مبارک میں جو گزر چکا, اب میرا اور آپ کا اصل ٹیسٹ اور امتحان یہ ہے کہ اس میں ایک دوام اور تسلسل ہو, جس کا سب سے بڑا سمبل نماز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رمضان المبارک کے دوران مسجدوں میں کتنی رونق ہوتی ہے, آبادی بھی وہی ہے, مسجد بھی وہی ہے, رہنے والے بھی وہی کے, لیکن ایک فجر کی نماز میں ہماری اس مسجد میں پانچ صفیں بھری ہوتی تھی. کہاں سے آتے تھے لوگ؟ کوئی رائے ونڈ سے تو نہیں آتے تھے, کوئی مرید کے سے تو نہیں چل کر آتے تھے, اسی آبادی کے تھے نا. لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوا اور جو مسجدیں جس ویرانی کا نقشہ پیش کرنے لگی, الاما الحفیظ, اس سے بڑا کھلواڑ جو ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ ممکن نہیں. اس درجے منافقت. کیا نماز صرف اس رمضان کے لیے فرض کی گئی تھی؟ ہماری اس مسجد میں یکم شوال کو رمضان کے بعد جو اگلا فجر آئی ہے تو غالباً ایک صف بھی مکمل نہیں تھی. عام مساجد کا بھی جو حضرات بھی دوسرے علاقوں سے آتے ہیں انہیں معلوم ہے کیا حال تھا. تو اس پورے ایک مہینے کی ایکسرسائز کا بھی اگر یہ نتیجہ بھی نہیں نکلا کہ ہم نے نمازوں کے اندر ہی دوام اور تسلسل کو برقرار نہیں رکھا تو اور کس چیز کی بات کریں, کس کی دہائی دیں؟ نماز تو ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے. نہ معلوم یہ چیزیں ہماری نگاہوں سے کیوں اوجھل ہو جاتی ہیں. الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, حضور کے ان حادیث کے الفاظ کو جو نماز کی اوپر اس درجے موقت ہیں, یا تو نکال دیجئے انہیں ذخیرہ حادیث میں سے. اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے, اور نماز کے ساتھ ہمارا یہ طرز عمل, یہ کھلواڑ کہ ادھر رمضان گزرا اور اس کے بعد مسجدیں جو ہیں ویرا ہیں, نوحہ گر ہیں, کہاں گئے وہ نمازی؟ قرآن حکیم کی تلاوت, میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص مسلمان ہے اور کچھ نہ کچھ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے تو کم سے کم یہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے. مسجدوں میں بھی آ کر دیکھیں, اگر کچھ پہلے پہنچ گئے ہیں تو پھر قرآن کھول کر بیٹھ گئے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی علامت ہے. نماز سے فارغ ہوئے تو قرآن کھول کر بیٹھ گئے, لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوا معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کے ساتھ جو تعلق ایک مہینہ ہم نے برقرار رکھا اس کو بھی تہ کے لپیٹ کر کے ایک طرف کر دیا. بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا, احب الاعمال الی اللہ ادوامھا وان قل. رمضان میں تو چونکہ ایک جذبہ ہے, اس کے اندر جوش بھی ہے, لہذا انسان بڑی محنت بھی کرتا ہے, عشاء کی 17 رکعتیں بھی پوری کرے گا اور اس کے بعد 20 تراویح بھی مزید ادا کرے گا عام طور پر. لیکن رمضان کے گزرتے ہی جو بدسلوکی ہم کرتے ہیں ان شاعر اسلام کے ساتھ, اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادوامھا, بہت اہم بات ہے. اللہ کے نزدیک تمہارے اعمال میں محبوب ترین وہ ہیں جن کے اندر ایک تسلسل ہو, دوام ہو. یہ نہیں کہ ایک لہر آئی اور یہاں پہنچ گیا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ اور نیچے چلے گئے, جو اکثر بیشتر ہوتا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں اور آپ کو بھی سنا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطبات میں یہ الفاظ آپ کو ملتے ہیں, اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, اے مسلمانوں میں تمہیں بھی, اور حضور پھر اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتے تھے, اپنے آپ کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے محبوب رب العالمین, گل سرسبت انسانیت کے, لیکن یہ کہ وہ بھی فرماتے ہیں اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, وان قل, خواب و قلیل ہی کیوں نہ ہو, گویا کہ وہ نیکیاں کہ جن میں ایک دفعہ آپ بہت کلائمکس پر چلے گا اور اس کے بعد پھر کہیں پاتال میں چلے گئے، اس کی نسبت کہیں بہتر ہے کہ خواہ وہ نیکی چھوٹی ہو مقدار میں لیکن اس کے اندر ایک تسلسل ہو، ایک دوام ہو. نماز کی پابندی اگر ہم نے رمضان میں کی ہے تو بقیہ 11 مہینے بھی تو ہے نا، اس میں اس کا ایک تسلسل رہنا چاہیے. اس طرح خاص طور پر صدقہ اور خیرات، اس کی جو فضیلت آئی. اور پھر ہمارے سامنے وہ حضور کی احادیث بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نیک عمل کا اجر و ثواب اللہ تعالی 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک دیتا ہے، سوائے وہ نیکیاں جو انسان رمضان میں کرتا ہے. اجر و ثواب کا اندازہ لگائیے. لیکن یہ صدقات ہوں، خیرات ہوں، پھر فرض کیجئے کہ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا ملنا جلنا آپ شعوری طور پر کوشش کرتے ہیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اول تو یہ چیزیں بھی اب ان کا ہو چکی، لیکن وہ تمام خصائل، وہ تمام نیکیاں کہ جن کا ہم نے اہتمام کیا تھا ماہ رمضان مبارک کی، اس کے اندر ایک دوام ہونا چاہیے، ایک تسلسل ہونا چاہیے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ قرآن حکیم کی تلاوت، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو کم سے کم ایک پارہ روزانہ یا اس سے کچھ کم و بیش نہ پڑتا ہو رمضان میں، لیکن اس کے بعد بقیہ 11 مہینے میں اگر ہم نے اسے طے کر کے غلاف میں لپیٹ کر کہیں اوپر رکھ دیا اور اس کی طرف التفات ہی نہ کیا تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. تلاوت قرآن ہے، چلیے ٹھیک ہے ماہ مبارک میں آپ نے اس کے اندر ایک اضافہ کیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک دوام ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے. خواہ ایک رکوع آپ پڑھیں، ربع پارہ پڑھیں، صرف تلاوت نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں، ترجمے والا قرآن اپنے سامنے رکھیں، کہ حواشی موجود ہوں، کہ تفاسیر آپ کے زیر مطالعہ ہوں، لیکن اس کے اندر ایک تسلسل اور دوام ہونا چاہیے. وہ حدیث پھر میں ریفر کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے وہ اعمال بہت محبوب ہیں جس کے اندر دوام اور تسلسل ہے، خواہ ان کی مقدار کم ہے لیکن دوام اور تسلسل. اب نماز کا میں نے ذکر کیا، ایک حدیث میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ بھی میری اور آپ کی ترغیب کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. حدیث پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی لیکن ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود. الفاظ میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے لیکن مفہوم ہے، کہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا اس شخص کا تصور کرو کہ جس کے گھر کے باہر ایک نہر، صاف ستھرے پانی کی نہر رواں ہے، اور وہ شخص روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہے. گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے گزرے اور فوراً احساس ہوا کہ گرد و غبار کچھ آ گیا ہے جسم کے اوپر، فوراً اس نے نہر کے پانی میں غوطہ لگایا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا. تو حضور نے فرمایا وہ شخص کے جو اپنے گھر کے باہر بہتی ہوئی ایک پاک صاف نہر، اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، کیا تم اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہو کہ اس کے جسم پر کوئی میل یا کوئی گرد و غبار یا کوئی نجاست لگی رہ جائے گی؟ جو جواب ہونا چاہیے تھا صحابہ کرام نے وہ جواب دیا، حضور کیسے ممکن ہے جو 5 مرتبہ یہ اہتمام کر رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی رہ جائے؟ حضور نے فرمایا فذالک مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، بالکل یہی مثال ہے 5 وقتہ نماز کی کہ وہ اسی طرح انسان کی نجاستوں اور گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح وہ نہر اور اس کا پانی جو انسان کے جسم سے ہر نوع کی غلاظت دور کر دیتا ہے. لیکن یہاں شرط یقیناً ہے کہ پھر نماز وہ ہو جو حقیقتاً نماز ہے، اس کے لیے آپ کوشش کریں گے تو وہ ذوق آپ کو حاصل ہوگا نا. نماز کے اندر خشوع خضوع ہونی چاہیے، اور وہ اس وقت پیدا ہوگا جب قرآن حکیم کی جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، جو قرآن کے الفاظ آپ کی زبان پر ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کیا میسج ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمارا رب ان سے کیا چاہتا ہے. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ہر قسم کی فحش اور بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں اور منکرات سے محفوظ رکھتی ہے. اسی طرح اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ایک مہینے کے تسلسل کے روزوں کا کچھ اگر یہ نتیجہ نکلے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی آمادہ کرے، کہ احادیث کے اندر جو نفلی روزوں کا ذکر ملتا ہے بڑی کثرت کے ساتھ، ایک حدیث میں تو ذکر موجود ہے اور ترمذی شریف کی روایت ہے تعرض اعمال المؤمنین یوم الاثنین والخمیس، تمام مومن اور مسلم مردوں اور خواتین کے اعمال 2 دنوں میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہر ہفتے میں، یوم الاثنین یہ سوموار کا دن اور والخمیس اور جمعرات کا دن. اب اگلے الفاظ ہیں جو اصل میں بڑی ایک میرے اور آپ کے لیے تشویق اور ترغیب کا درجہ رکھتے ہیں. فاحب ان یعرض اعمالی وانا صائم, میری شدید خواہش یہ ہے, میں یہ پسند کرتا ہوں, مجھے یہ بات بڑی محبوب ہے. اب فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں فاحب, اور مجھے یہ بات بہت محبوب ہے کہ جب میرا اعمال نامہ میرے رب کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. کام بہت مشکل ہے ہر ہفتے دو روزے رکھنا, لیکن اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے. نفلی روزوں کے بارے میں تو وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوں گی نا, جس شخص نے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا, یہ ایام 20 کے روزے جسے کہتے ہیں, سیام الثلاثۃ ایام من کل شہر کا سیام الدہر, یہ ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں جو شخص بھی اس کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک گویا کہ پورے 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے. اور روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں وہ حدیث آپ نے سنی, اسی ممبر سے سنی, کئی بار سنی, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور اپنے خاص خزانہ فضل سے میں اس کا ریوارڈ اور جو ثواب عطا فرماؤں گا. صدقہ و خیرات کے بہت سے مظاہر آپ کو اس ماہ مبارک میں جو اب ہم سے رخصت ہو چکا اس میں نظر آئے, کھانے پینے کا اہتمام کرنا, افطاریوں کا بندوبست کرنا, بڑے وسیع اور عزیز دسترخوان ہیں. اگرچہ جو افطاری کا اہتمام کر رہا ہے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آ کر یہاں افطاری کر رہے ہیں ان میں سے بڑی کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو روزے سے نہیں ہیں, لیکن وہ جو ہے نا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اسی طرح کوئی قیدی ہیں, کوئی یتیم ہیں, ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا باعث اجر و ثواب ہے. تو اس ماہ مبارک میں وہ جذبہ جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے, افطاریاں کرائی جا رہی ہیں, وسیع و عریض دسترخوان لگ رہے ہیں, تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھوک صرف اسی 1 مہینے کے لیے انسان کے اوپر مسلط رہتی ہے یا بقیہ 11 مہینے بھی ہیں؟ اگرچہ اب ہمارے ہاں بہت سے ادارے ایسے موجود ہیں کہ جو پورے سال جن کے دسترخوان چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو حضرات بھی انفرادی طور پر اہتمام کرتے رہے, یہ نیکی حاصل کرتے رہے, اطعام و مساکین, اس کے اندر بھی ایک تسلسل اور دوام رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ یہ 1 مہینہ گزر گیا اور اس کے بعد بالکل اب ہر شے مؤخر ہو گئی ٹل کے اگلا رمضان نہ آئے. وہی بات جو میں نے آغاز میں عرض کی تھی, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ مومن کے وہ اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں جس کے اندر ایک تسلسل اور دوام بھی ہو, خواہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق استوار ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ تمسک برقرار رہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے, صرف قرآن حکیم کی تلاوت نہیں, وہ جو فرمایا گیا یتلونہ حق تلاوتہ, تلا یتلو اصل میں آتا ہے کسی شے کے پیچھے چلنا, کوئی شخص آپ کے آگے جا رہا ہے آپ اس کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, یہ بھی یتلو اثرہ, وہ شخص اس کے نقش پا کی پیروی کر رہا ہے, تلا یتلو پیروی کرنا. لیکن اصطلاح تلاوت اصل میں تلاوت القرآن کے لیے ہے, لیکن اس کے دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. صرف یہ نہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت جو ہے صرف قراءت تک محدود ہو جائے, اس کو پڑھنا نہیں, بلکہ اس کو فالو کرنا, اس کی پیروی کرنا, اور اس کے اندر بھی وہی ایک تسلسل اور دوام. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے نا جس کا ایک سرا جیسا کہ حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں, دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو تلاوت قرآن اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک تلاوت قرآن کے اعتبار سے تسلسل, بلکہ اس پر غور و فکر اور تذکر اور تدبر, دو پہلو جو قرآن حکیم میں بیان کیے گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی اور عبرت پذیری کے لیے, نصیحت آموزی کے لیے انتہائی آسان کتاب بنا دیا.
ہے کوئی تم میں سے جو اس سے استفادہ کرے؟ قرآن کی تعلیمات تو اس کی سطح پر تیر رہی ہیں نا. یہ تذکر بالقرآن ہے, اور پھر قرآن پر غور و فکر کرنا, اس کے لیے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنا. ہاں وہ ایک ایک آیت کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پورا پورا دن لگ رہا ہو, بھائی مانا جو وقفہ آپ نے قرآن کے مطالعے کے لیے رکھا ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ, خواہ ایک آیت پر صرف ہو جائے, لیکن یہ کام ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہے. ہاں تذکر بالقرآن جو ہے یہ استفادہ عام کے لیے ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر استغفار کے اندر ایک تسلسل, آپ نے بھی اہتمام کیا, میں نے بھی اہتمام کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام, اس کا جو اجر ہے, اور پھر اسی طرح اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور جو ہے توبہ, مناجات, استغفار. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہماری شب و روز ان چیزوں سے پھر خالی ہو جائیں. ان کے اندر بھی ایک تسلسل رہنا چاہیے, ایک برقراریت رہنی چاہیے. پھر حقوق العباد بہت اہم ہیں. اگر ہم نے کوشش کی ہے کہ رمضان میں کسی مسلمان کو ہماری زبان کے ذریعے کوئی تکلیف نہ پہنچے, لیکن صرف وہی شخص اس پر کاربند رہ سکتا ہے جس نے کوئی عزم اور ارادہ کیا ہو. یہ گناہ جو ہماری زبان کے ذریعے صادر ہوتے ہیں, کسی کا تمسخر ہے, استہزاء اڑایا جا رہا ہے, کسی کو طعنہ دیا جا رہا ہے, کسی کی غیبت کی جا رہی ہے, عیب جوئی ہو رہی ہے, تمسخر اور استہزاء ہو رہا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں نا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. تو رمضان المبارک میں چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے, ایک نورانی ماحول, اور وہ برکت اور اللہ تعالی کی طرف سے توفیق میسر ہوتی ہے, انسان ان چیزوں پر کاربند رہتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان گزرنے کے بعد ان شیطان کو جو ہے وہ آزادی حاصل ہوتی ہے, تو جہاں سے اسے موقع ملتا ہے وہ گھات لگاتا ہے انسان پر. انہ یراکم ہوا و قبیل ہوں من حیث لا ترونہم. شیطان تو تم پر وہاں سے وار کرتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ شیطانی حملے جو ہیں ان سے اپنا بچاؤ کرنا, اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. اور وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ رمضان المبارک کے دوران اگر ہم نے پورا کمٹڈلی پورے عزم اور ارادے کے ساتھ ان چیزوں کا اہتمام کیا تھا, تو ہمیں اس کے اندر ایک تسلسل کو برقرار رکھنا چاہیے. حقوق العباد کے اندر صدقہ و خیرات ہے, اس میں تلاوت قرآن حکیم ہے, اس کے ساتھ معاملہ, تذکر بالقرآن ہے, اور اسی طرح بنیادی انسانی حقوق کے اندر احترام آدمیت بھی ہے, کسی دوسرے شخص کے لیے ادب اور احترام کا معاملہ. حضور نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں, المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کی تو تعریف یہ ہے, ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچتی. چلیے ہاتھوں سے اذیت کا معاملہ تو ذرا بہت بڑی بات ہے, لیکن زبان سے کسی کو اذیت پہنچانا, کسی کے اوپر بہتان چڑھ دینا, کسی کو طعنہ دے دینا, کسی کا تمسخر استہزاء کرنا, یہ چیزیں وہ ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں شاید عام چھوٹے سے درجے کی کوئی اخلاقی برائیاں ہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم میں دھکیلنے والی سب سے بڑی شے وہ گناہ جو انسان اس زبان کے ذریعے جن کا مرتکب ہوتا ہے. پھر نوٹ کر لیجئے, غیبتیں ہیں, جھوٹ ہے, کذب ہے, بہتان ترازی ہے, طعنہ زنی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, تباہی, بربادی, ہلاکت اس شخص کے لیے کہ جو دوسرے کو طعنہ دینے والا ہو اور اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائیاں کرنے والا ہو. یہ سورہ مبارکہ ہم پڑھیں بھی اور اللہ کی جناب سے جو ہے ثواب کے امیدوار بھی ہوں, اور ہماری زندگی جو ہے اس کے جو بھی اطوار ہمارے ہیں وہ اس کے بالکل خلاف جا رہے ہوں, تو اس حوالے سے بھی ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کی زبان کے ذریعے کسی کو ایذا نہ پہنچے. اسلامی اخوت, بھائی چارہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حدیث کا یہاں بیان بھی ہوا اس میں حضور نے فرمایا, وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاتِ. یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے, بھائی چارے کا مہینہ ہے. متفقن علیہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود, المسلم اخو المسلم, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک بھائی کا درجہ رکھتا ہے. اسلامی بھائی چارہ تو یہی ہے نا, لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ کوئی مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ایذا اسے پہنچاتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. یہ بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے نا, المسلم اخو المسلم. تو جو شخص بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے, اس کے کسی مسئلے کو حل کر رہا ہے, اس کے کسی کام آ رہا ہے, کان اللہ فی حاجتہ, تو یہ مدد کرنے والا یہ یقین رکھے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر رہا ہے. جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کا کوئی کام کرے, اس کی کوئی مدد کرے, اس کا دست و بازو بنے, کان اللہ فی حاجتہ, اس مدد کرنے والے کی مدد اللہ کرتا ہے, اس کی حاجت پوری کرتا ہے. ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہا قربۃ من قرب القیامۃ. اور جو شخص بھی کسی مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو رفع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس دن اس پر سے تکلیفوں کو رفع کرے گا جو قیامت کا دن ہوگا, جس کی سختی, جس کی غلظت کا اگر آپ وہ آیات قرآن کا مطالعہ کریں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کر دینا, صرف بیمار کی عیادت کرنا کس درجے باعث اجر و ثواب ہے, اس کے لیے کسی دوا دارو کا بندوبست کر دینا, کوئی مالی پریشانی اگر اسے لاحق ہے تو اس کو دور کر دینا. من فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہا قربۃ من قرب القیامۃ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دن کی سختیوں کو اس سے دور کرے گا. اور اگلے الفاظ بہت اہم ہیں جس پر ہم عام طور پر غور نہیں کرتے. من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ. جو شخص بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی عیب کو چھپاتا ہے, انسانی نفسیات کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی برائی اگر آپ کے علم میں آئے تو شیطان جو ہے وہ دھونکنی کی طرح آپ کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی اب دوسرے لوگوں کو علم میں بھی آنی چاہیے, فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ویسا ہے. وہ خام خواہ اس نے ایک دینداری کا جو ہے وہ لبادہ اوڑا ہوا ہے, خالص دنیا دار انسان. تو من ستر مسلم, جس شخص نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا, ستر پوشی کرنا صرف ظاہری ستر پوشی تو نہیں ہے نا, سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. اب یہ مسلمانوں کے درمیان جو ایک محبت کا معاملہ, ایک بھائی چارے کا معاملہ ہونا چاہیے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْر, اور یہ مہینہ جو گزرا ایک ٹریننگ ہماری ہوئی ہے, صبر, برداشت کرو. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں, جو مباح ہیں, ان سے بھی بچو, حرام قرار دو اپنے اوپر ایک خاص دورانیے کے درمیان. اس کا نتیجہ یہ تو نکلنا چاہیے نا کہ سال کے 11 مہینے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچیں. شہر الصبر ہے, اس کے اندر بھی ایک تسلسل اور دوام ہونا چاہیے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس خیال سے رکھی ہیں کہ رمضان تو رخصت ہوا, لیکن یہ کہ اس سے جو بھی ہمیں استفادہ ہم نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی جتنی توفیق عطا فرمائی, نیکیوں کی ایک لوٹ سیل تھی جو اللہ نے لگا رکھی تھی. لیکن میرے اور آپ کے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک تسلسل کو اور ایک دوام کو برقرار رکھیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ان اعمال کو پسند کیا ہے, خواہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہوں, لیکن اس کے اندر ایک تسلسل بھی ہو اور ایک دوام بھی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.